پھر اس کے بعد اب اگلی آیت 115 میں اسی شخص توئمہ ہی کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا اصول دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے سیدھی راہ کھل چکی تھی، ہدایت کا راستہ کھل چکا تھا، اس کو پتہ تھا یہ راستہ ٹھیک ہے، سیدھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح سے شق ہو جائے، کٹ جائے، اس راستے کو چھوڑ دے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے سوا دوسرے راستے پہ چل جائے، تو کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جدھر اس نے منہ کیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّم، اور ہم اس کو داخل کر دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کتنی بری ہے یہ جگہ، کتنا ہے یہ برا کام۔ یہ آیت بنیادی طور پہ اسی شخص، اس منافق کے بارے میں تھی کہ جب اس کو پتا چلا کہ فیصلہ میرے خلاف ہو گیا، اتنا ناراض ہوا کہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا اور کافروں میں جا کے مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کہا کہ یہ یشاقق الرسول ہے، اس کو رسول کا فیصلہ پسند نہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اتنا برا لگا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ نہ سکا۔ شق کا جو لفظ ہے، شقاق کا، شین قاف قاف سے، شق کہتے ہیں پھٹ جانا، پھٹ کر دو ٹکڑوں میں ہو جانا، یعنی کل تک ایک شخص ایک ہی جگہ تھا اور دو دھڑوں میں بٹ گیا، ٹھیک ہے؟ باپ مشاقہ جو ہوتا ہے یہ عداوت اور مخالفت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ اختلاف رائے ہو جانا اور اس کی بنیاد پر انسان اپنا راستہ الگ کر لے۔ اب یہاں لفظ ہے رسول، رسول کے راستے سے شق ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ جن لوگوں کو رسول کا طریقہ پسند نہیں، رسول کے فیصلے ان کو زندگی میں پسند نہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر اس کو واقعے کے ساتھ رکھیں تو اس کا خلاصہ تو بالکل عام سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے خلاف بات پسند نہ کر سکا، اس کو اللہ کے نبی کا رسول ہونا بھی اس وقت رسول ہونا نہ دکھا، بلکہ وہ آپ کی مخالفت میں گیا اور دوسری طرف چل پڑا، اس کو اس بات کی فکر ہی نہ رہی کہ میں کیا چھوڑ رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ کیونکہ جب ایک بندہ انا کا شکار ہوتا ہے نا، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اپنے لیے فائدہ کر رہا ہوں کہ نقصان کر رہا ہوں۔ نتیجہ وہ کیا ہوا کہ وہ اس اسلام کے راستے سے ہٹ گیا۔ من بعد ایمان تبین لہ الخدا سے کیا مراد ہے؟ کہ پہلے وہ مسلمان تھا، ہدایت اس کو مل گئی، زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ گزر مل گیا، لیکن ذات پہ چوٹ پڑی تو ایک دم بفر گیا۔ اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے ذاتی معاملات میں اپنے دین کو داؤ پہ لگا لیتا ہے۔ سراسر ذاتی معاملہ تھا نا اس شخص کا چوری، اور چوری کے بعد دوسرے پہ الزام، اس ذاتی معاملے کا اثر کہاں تک گیا؟ اس شخص کا دین خطرے میں پڑ گیا۔ بعض دفعہ حقوق العباد میں کی ہوئی کمی بیشیاں اور خیانتیں حقوق اللہ کی تلفی کا سبب بن جاتی ہیں۔ عقیدہ ایک چیز ہے نا، اور دوسرے ہیں معاملات۔ اس شخص کی خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ معاملات سے، چوری کی، یا ایک شخص پہ الزام لگایا، اور اس کا لا محالہ نتیجہ کیا ہوا کہ یشاقق الرسول ہو گیا، اور ہدایت کو واضح ہونے کے بعد وہ ہدایت سے دور ہوا، اور اس سے اگلا درجہ کیا؟ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ مومنوں کا متفقہ راستہ چھوڑنے والا شخص ہدایت پر نہیں رہتا۔ اب مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ اسلام کا راستہ ہے۔ جب لوگ ایک خاص کاز کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسلام کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے ایک کامن کاز ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کسی شخص کی ذات کو، انا کو چوٹ پڑتی ہے، اس پہ وہ اتنا بپھر جاتا ہے کہ وہ اس کامن کاز سے نکل کر بالکل غیر سبیل المومنین پہ چلا جاتا ہے، اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اب اسلام کے اور ایمان کے راستے سے ہٹ کر دوسری طرف چل پڑا ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اللہ جاتے ہوں کے ہاتھ نہیں پکڑتا۔ لکھ لیں اپنے پاس، جو ہدایت کے راستے سے نیچے اترنا چاہے، اللہ اس کو کوئی زبردستی کر کے اوپر نہیں لاتا۔ نولی ہی ما تولّا، شوق سے جائیے، ادھر ہے ایگزٹ، جائیے، نکلیے، آپ جائیے اور اس راستے کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو یہاں نہیں روکیں گے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں تو آپ آزاد ہیں، آپ جدھر چاہیں جائیں، اسلام چھوڑیں کفر پہ جائیں، اسلام چھوڑیں مرتد ہو جائیں، ایمان چھوڑیں نفاق پہ آ جائیں، نفاق چھوڑیں اور آپ اس سے بھی نیچے گریں، ہم آپ کو بالکل نہیں روکیں گے. اللہ آسان کر دیتے ہیں بندے کے لیے وہی راستہ جو وہ کرنا چاہتا ہے اختیار. یعنی اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی, اور نماز چھوڑنا چاہیں تو نماز چھوڑنا آسان ہوگی. آپ قرآن کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتا ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی آنا چھوڑ دے, اللہ چھوڑنے کے اتنے عذر اس کے سامنے لے آئے گا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بے گناہ ثابت کرتے ہوئے قرآن کی کلاس کو چھوڑ دے گا, اور مطمئن ہوگا, کہے گا دیکھیں میرے پاس کتنی ریزنز ہیں, کتنی لاجکس ہیں مجھے اس کو چھوڑنے کی. اس وقت وہ جو دماغ کی چرخی گھومتی ہے نا, یہ ہے نولی ہی ما تولا. اور یہ نولی ہی ما تولا جو ہے نا, یہ اللہ کا انتقام ہے. اللہ کرے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں, اور کبھی بھی سبیل المومنین کو چھوڑ کر غیر سبیل المومنین نہ بن جائیں, اس راستے پہ نہ چلے جائیں کہ جو اسلام کی پگڈنڈی سے اتار کے ہمیں نفاق پہ چڑھائے, اور پھر نفاق سے گزارتے ہوئے کفر پہ لے جائے. کیونکہ اینڈ کیا ہے, اللہ دنیا میں تو چھوڑتے ہیں لیکن بنسلی جہنم وسات مسیرا, آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اس ایک آیت سے بہت سارے مسائل بھی اخذ ہوتے ہیں, جس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ مومنوں کو دیکھیں, اسلام والوں کو دیکھیں, تو جب آپ سنتوں کی مالا اپنے گلے سے اتار دیتے ہیں تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے میں یشاقق رسول کا عمل کیا. یعنی جو لوگ اصل سورس قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے اعمال کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین کو دوسری جگہوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ نیتوں کے اخلاص کے باوجود بھی ان کے ان عقائد میں, ان کی عبادات میں, ان کے ان معاملات میں کہیں نہ کہیں امپیور چیزیں ملنے کا ڈر ہوتا ہے. پانی کہاں سے خالص ہوگا؟ جہاں سے نکلتا ہے. چشمے کے اندر سے آپ پانی بھر کے لائیں گے نا, پیور ہے. اب وہ چشمے کا پانی کسی پائپ کے ذریعے کسی حوض میں جمع ہو گیا, حوض سے آپ باٹل بھریں گے, امید ہے نا کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی مٹی مل گئی ہوگی, کہیں گندگی ہوگی, کوئی کیڑا گر گیا ہوگا. سونا کہاں خالص ہے؟ جہاں سے نکلتا ہے. سونار کی دکان تک پہنچنے میں اس میں ہو سکتا ہے کتنا کھوٹ مل گیا ہو, نہ بھی ملا ہو, لیکن ممکن ہے نا. اسی طرح یاد رکھیے کہ دین کا اصل سورس قرآن اور سنت ہے. آج کے دور میں بعض دفعہ اس طریقے کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں کہ جس میں اپنی چین رسول تک پہنچنے سے پہلے ہی توڑ لی جاتی ہے. کسی بھی امام کا قول فتویٰ دین سے خلاف نہیں ہو سکتا. ہم پورے یقین اور شعور سے کہتے ہیں کہ پچھلے دور میں جن لوگوں نے بھی دین کی خدمتیں کیں, اور ان کو آج کے دور میں چار مشہور آئمہ کرام کے نام پہ ہم جانتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی, امام مالک, امام احمد, یہ چاروں جو تھے یہ بالکل قرآن اور سنت ہی کے ساتھ سٹک تھے. انہوں نے اپنے دور میں دین کو اپنی پہنچ, اپنے علم, اپنی ہمت کے مطابق قرآن اور سنت سے ہی اخذ کیا. ان میں سے کوئی بھی ہٹا ہوا نہیں تھا. انہوں نے اپنے وقت میں جو مسائل سمجھے اخذ کیے وہ اس وقت میں قرآن اور سنت تھے. لیکن ہوا کیا کہ آج کے دور میں یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب لوگ اب اس چیز پہ آ گئے کہ بس اسی دور پہ اپنے آپ کو روک لو, اور سنت موجود ہے, حدیث موجود ہے, دلیل موجود ہے, لیکن ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہمارے امام نے اس کے مختلف فتویٰ دیا تھا, تو یہ ہے مسئلہ یشاقق کے رسول. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی حنفی نہیں تھے, امام شافعی رحمہ اللہ بھی خود شافعی نہیں تھے, امام احمد بن حنبل خود بھی احمدی نہیں تھے, اور امام مالک خود بھی مالکی نہیں تھے. یہ کون تھے؟ یہ سب مسلمان تھے. شاید اس جملے کو آپ لکھ کے غور کریں تو بات سمجھ آئے گی کہ آپ کسی کو کچھ بنائیں تو پہلے آپ خود بھی تو وہ بنیں گے نا. ہم جب کسی کو بھی کوئی نام کوئی ٹائٹل دیتے ہیں تو خود کو بھی تو پیش کرتے ہیں, بھی میں پہلا ہوں یہ. حالانکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے اللہ کے نبی کو کیا سکھایا گیا, کہ کہہ دیں کہ ہم اول من المؤمنین, میں اس مسلمانوں میں پہلا ہوں, میں ایمان لانے والوں میں پہلا ہوں. تو بہرحال یہاں اس آیت پہ مفسرین بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ غیر سبیل المؤمنین چھوڑنے والا شخص جو ہے وہ پھر سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا ہی دوسرا نام صراط مستقیم ہے. سبیل المومنین کو آپ صراط مستقیم کہہ دیں, اس کو سبیل الجنہ کہہ دیں, یہ ایک ہی راستے کے نام ہے. نیکی کے نت نئے طریقے اس میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح دین کو اللہ کے نبی کے ذریعے پورا کروایا, اسی طرح زندگی گزارنے کے طریقے, سوشل لائف, اس کے اندر اگر آج کوئی نئی نئی رسمیں ایجاد کر لیتا ہے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے نہ کی تو کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، یہ تو دنیا ہے، یہ تو شادی ہے، یہ تو منگنی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رسول صرف نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانے نہیں آئے تھے، انہوں نے ہماری زندگی بھی کیسے ہونی چاہیے یہ بتایا۔ جو بندہ ایسے کام کرے گا اس کا وہ عمل جڑ کٹ ہے۔ اور آپ دیکھیے جب پتے درخت سے گر جاتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ ان کا رنگ بدلنے لگتا ہے، پیلے پھیکے ہونے لگتے ہیں، پیلے ہوتے ہیں، براؤن ہوں گے اور پھر ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ بالکل اس طرح جس عمل کا جڑ، اور جڑ کیا ہے، قرآن اور سنت، اس سے رابطہ کٹ جاتا ہے نا تو وہ صبغۃ اللہ کے رنگ سے نکل جاتا ہے، پھر اس کے اندر زردی آنے لگتی ہے اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو بالکل نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے ہوئے، نصارہ کے 72 ہوئے اور میری امت کے 73 یعنی 73 ہوں گے، اور اس میں سے صرف ایک ہی جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کو فکر لگ گئی، پوچھا وہ ایک کون ہے جنتی، تو فرمایا وما انا علیہ واصحابہ، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہاں سبیل المومنین سے صحابہ کے طریقوں کی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ جس طرح قرآن اور سنت کا عمل ہمارے لیے حجت ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے، کچھ مسائل بعد میں جو اٹھتے رہے تو اس کے اوپر پھر صحابہ کرام نے ہی اجماع کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کی احادیث اور دوسری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل اخذ کیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو ایک بار اس موضوع پہ قرآن میں سے حوالہ چاہیے تھا کہ اجماع جائز ہے، اور اجماع کا بس عام لفظ یہ سمجھ لیں کہ جس بات کا قرآن اور سنت سے نہ ملے کوئی دلیل یا، تو اس کو کہاں سے لیا جائے۔ تو اس پہ ایک لفظ اجماع ہوتا ہے کہ جس پہ امت کے بڑے بڑے یعنی جو عالم ہیں، جو دین والے ہیں، وہ جمع ہو جائیں تو اس کو حجت بنائیں گے، لیکن ان کو دلیل نہیں مل رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 3 روز تک کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا، مسلسل پڑھے، اور ہر روز بار بار پڑھتے رہے، کئی بار قرآن پاک پڑھا، اور بعض جگہ تو آتا ہے کہ 300 بار قرآن پاک پڑھا۔ اور اس کے بعد جب اس آیت پہ پہنچے کہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنی دلیل مل گئی۔ کیا پتہ چلا کہ جب قرآن اور سنت سے کوئی بات نہ مل پائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر پھر ایمان والوں کو جمع ہونا پڑے گا۔ یعنی جہاں غیر سبیل کی بات ہے وہاں سبیل المومنین پھر کیا ہوگا کہ جس پہ سب جمع ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کبھی جھوٹ پہ جمع نہیں ہوگی، یعنی آخر تک ایک فرقہ جو ہے یا ایک گروہ جو ہے وہ حق پہ رہے گا۔ اب اس سے کوئی نام نہیں ہے جو آج کے دور میں ہمارے یہاں معروف ہیں، مراد ہے کہ خاص عقائد والے لوگ ہوں گے اور جن کو مخالف کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے۔ آج آپ دیکھیے کتنے لوگوں نے دین کی بیسکس کو بدلنے کی کوشش کی، کتنے لوگ ہیں جو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ سود کو حلال کر دیں، کیا ہوا؟ نہیں ہوگا۔ قیامت تک ایک گروہ امت میں ایسا ضرور ہوگا جو سود کو حرام قرار دینے میں جمع رہے گا۔ سب کی خواہشیں، سب کی تمنائیں اس وقت ہال جائیں گی، کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قربانی کی کیا ضرورت ہے، اتنے جانور تم مار دیتے ہو، حج کی کیا ضرورت ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اسی پیسے کو پکڑو، رفاہ عامہ میں ڈال دو، لوگوں کو فائدہ دو۔ لیکن الحمدللہ قیامت تک یہ سنتیں موجود رہیں گی۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ سوشل ورک کے نام پہ تو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ دین کبھی نہیں بدلے گا۔ آج کے دور میں لوگوں نے عورت اور مرد کی حدیں بانٹنے کی کوشش کی، عورت کے ستر، اس کے لباس کے مفہوم کو بدل دیا۔ جتنا حجاب کے خلاف باتیں ہوتی ہیں نا، اللہ کی توفیق سے آپ دیکھیں حجاب اتنا ہی عام ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی لوگ آپ کو اس رخلیے میں زیادہ دکھیں گے۔ آج جتنا حدیثوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اتنی ہی اللہ کے نبی کی احادیث کے اوپر ریسرچ ورک زیادہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس پہ کبھی غم نہ کھائیں، کبھی آپ کو فیل ہونا کہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے اور دس اینڈ دیٹ، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی قیامت تک اس پوری امت کو گمراہ نہیں کرے گا، ہوں گے تھوڑے۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑے لوگ ہوں گے جو فساد کے وقت میں دین کو تھام لیں گے، تو میجورٹی کچھ نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ کس کے پاس کیا دلیل ہے۔ اب یہاں چونکہ بات ہوئی اللہ کے نبی کے راستے کو اپنانے کی اور رسول کے طریقوں کو اپنانے کی، اب اس کا ایک آفٹر آل ایفیکٹ جو انسان پہ پڑتا ہے وہ کیا ہے کہ جب رسول کا راستہ چھٹ جاتا ہے نا، تو انسان کی وہ سمجھ لیں کہ اوپر چڑھتے ہوئے ایک ڈوری ٹوٹ گئی، اب وہ ایسی جگہ گرتا ہے کہ توحید کی جگہ شرک آنے لگتا ہے۔ اگلی آیتوں میں اب ہم اسی کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ آیت 116 کو دیکھتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے اس کے سوا جو کچھ ہے جس کا چاہے۔ کیوں نہیں شرک معاف ہوگا، کیوں شرک کے اوپر اتنی سختی ہے؟ اس لیے کہ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو گویا کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ کیسا ہوتا ہے ان کا شرک؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل آیت 117 میں ہے۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں کو۔ اناسا انسا سے ہے، عورت فیمیل کے معنوں میں آتا ہے۔ اور وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ اب یہ دو آیتیں شرک کے بارے میں، اور یہ جو خاص طور پہ آیت 116 ہے، یہ بالکل اسی طرح کی آیت پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں جس میں شرک کی باریکیوں پہ بات ہوئی۔ یہاں اس کا ٹیکسٹ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ کیا کہ رسول کا راستہ ہی اصل میں وہ راستہ ہے جو انسان کو شرک سے بچاتا ہے۔ یہ ایک معیار ہے، اس معیار پہ ہم پرکھیں گے کہ یہ چیز شرک ہے کہ نہیں ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، کہاں سے شخصیت پرستی شروع ہوتی ہے اور کہاں سے وہ چیز ایک رہنما کے طور پہ اس کو لی جائے گی۔ اب جب لوگ سنتوں سے دور ہٹ جاتے ہیں نا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شرک کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر غلط کام کرتے ہوئے بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رسول کی رہنمائی کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو اتنا انسیکیور کر دیا ہے کہ اب تو ہمیں کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ کون سا نیکی کتنی، کون سی نیکی کتنی کرنی ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ حدیثوں کو الگ کر دیں، الحمدللہ آپ میں سے جو ساتھی ساتھ ساتھ قرآن کے تفہیم و سنت سیٹ سیریز بھی سن رہے ہیں، توحید کے مسائل آپ نے سنے، اتباع سنت کی کتاب ہے، نماز کے مسائل ہیں، جب آپ یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں اس چیز کا احساس ابھرتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کی ان احادیث کو سمجھے اور پڑھے بغیر ہم پورا دین نہیں سیکھ سکتے تھے۔ اب اگر آپ ان سب چیزوں کو ہٹا دیں، یہی آیت لے لیں جو پیچھے گزر گیا واقعہ، کیسے سیکھتے؟ ہمیں پتہ ہوتا تیمہ کون ہے، بنو بیرک کون ہے، بنو ظفر کون ہے، کس نے چوری کی، کس پہ کی؟ تو بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی انسان کا دین بہت زیادہ رسک پہ چلا جاتا ہے جب وہ سنتوں کی مالا اتار دیتا ہے۔ آج آپ مسجدوں سے شرک پھیلتا ہوا دیکھیں گے، اداروں سے شرک پھیلتا دیکھیں گے، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے لوگوں کو توحید پہ درس دینے والوں کے اعمال میں شرک دکھے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معیار نہیں رکھا۔ جیسے ایک کرائیٹیرین ہوتا ہے نا فیل اور پاس کا، کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے، اور یہ کرنا ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم اپنی مرضی کے کام کرنے لگتے ہیں اور محبتوں کے نام پہ، اور شرک تو پھیلتا ہی محبت میں، کہتے کس کا شرک؟ اللہ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت، محبت اور تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو برابر سمجھنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو میرے ذہن سے نہیں جاتا۔ بہت معروف دین کے مبلغ ہیں، لوگوں کے پاس ان کی کتابیں اور ان کے سارے معاملات ہوں گے، لیکن ایک موقع پہ اس طریقے سے میں نے دیکھا کہ لٹرلی لوگ ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور وہ اس کو برا نہیں مان رہے، اور ہاتھ سے یوں تھپک تھپک کے سائڈ پہ کر رہے ہیں کہ اس اوکے اوکے، اور ساتھ ہی دوسرا بندہ آ کے ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں یہ بات نہ سوچتی یا نہ میں کہتی، اور نہ آپ اس کو کیمرہ ٹرک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں وہ ساری لائیو ریکارڈنگ ہے جو کسی بھی ایسے موقع کی ہے۔ میں اس کے بعد سوچ میں پڑ گئی کہ جو بندہ اتنا دین پڑا ہو، اس کے نام کے ساتھ اتنی ڈگریاں لگی ہوں، کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ کے ماں سوا کے سامنے سجدہ شرک ہے؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے سنت کے معاملے کو تھوڑا نرم کر دیا۔ اور یاد رکھیے کہ کبھی کوئی نفرت میں شرک نہیں کرتا، کوئی دین سے ہٹنے کے نام پہ شرک نہیں کرتا۔ جتنا بھی شرک پھیلتا ہے نا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ محبت، تعظیم اور اس معاملے میں پھیلتا ہے کہ لوگ شخصیات کے غلوف میں آتے ہیں۔ اصل میں وہ شخصیت پرستی تھی، غلوف کہہ لیجئے، حد سے بڑھ جانا۔ ایک شعر بھی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک دن میں کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہی تھی تو کسی نے ایسی ایک لنک بھیجا، اور جب میں نے اس کو کھولا، اللہ اکبر، یعنی اس زبان پہ آئے اور زبان ناپاک ہو جائے۔ لیکن میرے دل اس وقت بھی آیا کہ میں کبھی کلاس میں سناؤں، لیکن مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ یعنی اتنا سری شرک کسی کے بارے میں، पता नहीं नाम क्या था, पीराने पीर कुछ इस तरह की चीज़ थी, और उसके अंदर जो शेर गाया जा रहा था, पीराने पीर कहते हैं उनको, उनका कोई नाम था आगे, और कहते हैं इसको अल्लाह के वज़ीर, इनके दर पे सजदा रवा है, इस तरह के लफ्ज़ थे। अगर मैं आपको सिर्फ वो नोट करके उनके जुमले ही सुनाऊं, तो अगर कुरान की महफिल में बैठे हुए जिनके दिल खुले होते हैं वो तो अस्तगफारी कहेंगे, और लोग सुभान अल्लाह वाह गानों की तरह म्यूज़िक की टोन पे, म्यूज़िक के साथ उनकी ये नज़में और नातें और गाने आम मशहूर किए जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं किसी को हक नहीं है, जिस बंदे को अल्लाह से मोहब्बत होगी वो कभी भी किसी शख्सियत के नाम पे इस तरह के काम नहीं करेगा। अब देखिए कि ईसाइयों में शिर्क फैला तो हज़रत ईसा की मोहब्बत से फैला। क्यों उन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बनाया? मोहब्बत की बुनियाद पे बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा, और इसलिए इंसान को बहुत गौर से देखना चाहिए कि उसकी मोहब्बतें किधर हैं। क़यामत के दिन ऐसे लोगों को इंतहाई अफसोस होगा, तल्लाह इन कुन्न लफी दलाल मुबीन, अल्लाह की कसम हम बहुत बड़ी गुमराही में थे, इस नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हम तुम्हें रब्बुल आलमीन का शरीक कर देते थे। तो लिहाजा इसीलिए शिर्क को जुल्म अजीम कहा जाता है। आप इस तरह की कवालियाँ पढ़ सुन लें, मैं नहीं कह रही कि आप कवालियाँ सुने, आप सिर्फ तबलीग की नीयत से किसी कवाली के दो से चार शेर सुन लें और बैठ जाएं साथ, और किसी इल्म वाले से कहें कि ज़रा मुझे बताएं इसमें शिर्क है कि नहीं, आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। लेकिन मैंने देखा है लोग कुरान की तिलावत से ज़्यादा शौक से कवालियाँ सुन रहे होते हैं, और ऐसे शेर और ऐसी बातें जिसमें बहुत कुछ मसला होता है। अब आप कहेंगे कि क्या आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो शिर्क में आ जाती हैं? आप किसी से मोहब्बत ना करें, नेकी की वजह से किसी से मोहब्बत ना करें, कोई नेक शख्स है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई आलिम दीन है, कोई भी ऐसा शख्स है उससे मोहब्बत ना करें, करें। लेकिन याद रखें, जहाँ किसी की मोहब्बत में आपको अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो, किसी के ज़रिए आपको अल्लाह की पहचान हो गई, आपके तो दिल में उसका मुकाम बन जाएगा। लेकिन उसकी मोहब्बत में इतना खो जाना कि अल्लाह के दीन को छोड़ दें, नमाजें छोड़ के बस उसी को देखते रहें, ये दुरुस्त नहीं। यानी किसी को आइडियल बनाते बनाते उसको आइडल नहीं बनाना, किसी की शख्सियत के सहर में इतने खो जाएं कि कहें इनका पल्लू पकड़ लो ये हमें बचा लेंगे। हर इंसान जिससे ताल्लुक अल्लाह के कुर्ब का सबब बने उससे मोहब्बत जायज़ है, लेकिन हदों के अंदर रहते हुए, लिमिट्स के अंदर रहते हुए। मोहब्बत का गलूब जो होता है वो शिर्क को बहुत ज़्यादा आम कर देता है, और इंसान फिर उस रास्ते में वहाँ तक पहुँच जाता है कि जो उसको नहीं करना होता। तो इस चीज़ में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का की बात कही कि देखो पूजते भी किसके, तो इनासन औरतों को। मुशरिकीन मक्का के जो बुत थे ना अक्सर फीमेल थे, और इस बात को वो लोग ज़रूर मानेंगे कि जिन्होंने किसी इंडियन मूवी में हिंदू धर्म के कुछ बुत देखे हों। अक्सर आप देखें हर मूवी में, बहुत पहले मैंने कहीं किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर का कोई इंटरव्यू या इनकी कुछ पॉलिसी जो है ना उसके बारे में सुना था कि ये कहते हैं कि लिटरली हम जब कोई फिल्म पिक्चराइज करते हैं ना तो उसके इंग्रेडिएंट्स हम क्या क्या पहले से लिखे होते हैं, जैसे रूल्स हैं कि हर फिल्म में ये चीज़ें हों, मसलन पाँच छः गाने उसमें ज़रूर होने चाहिए, एक हीरो एक हीरोइन एक विलन एक लव स्टोरी होनी चाहिए। इसी के नीचे इंडियन मूवीज़ में लिखा हुआ था कि इनकी पॉलिसीज़ में ये चीज़ है कि कोई एक इनका मजहबी त्यौहार किस फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर हो। कहीं वो किसी की एक पूजा के लिए गए हुए हैं, किसी जगह होली के नाम पे रंग फेंक रहे हैं, और कहीं वो राखी का बंधन है, ये करके उन्होंने अपना दीन लोगों को दिखा दिया। और बाज़ लोग आप देखिए कि उनको अपने दीन की बहुत सारी बातें नहीं पता होती, लेकिन आप हिंदू धर्म के कुछ त्यौहार लेके पूछें बच्चों को पता होते हैं। क्यों? कि वो कहाँ से सीखे? फिल्मों से। उसमें जो चीज़ आप देखेंगे ना, इनके बुत औरतों के होते हैं, खूबसूरत बुत, मेकअप किए हुए, जेवरात पहन लदे हुए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ई यदूना मिन दूनी ही इल्ला इनासन, क्या हो गया? अल्लाह की ज़ात को छोड़ के पूजा भी तो औरतों को पूजने लगे हो। वहीं यदूना इल्ला शैतान मरीदा, असल बात यह है कि ये शैतान सरकश को पूछते हैं, ख़ासतौर पर जो इनकी देवियाँ थी ना, लात उज़्ज़ा नाइला मनात, ये फीमेल थी। अल्लाह की मुअन्नस नौसुबिल्ला इन्होंने लात को बनाया हुआ था, अल्लाह ताला का नाम अल मन्नान है, इसकी फ़ीमेल इन्होंने मनात को बनाया हुआ था। अल्लाह सुबहान तआला का नाम अल अज़ीज़ है, इसकी फ़ीमेल इन्होंने उज़्ज़ा बनाई हुई थी। और इसी तरह फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि असल बात यह कि ये शैतान की पूजा कर रहे हैं। देखिए किसी से भी आप पूछ लें कि क्या तुम शैतान की पूजा करते हो, कोई नहीं मानेगा। लेकिन अमलन हर बुत के पीछे आपको होता है कि शैतान बैठा होता है। जब लोग उस बुत के सामने सजदा रेज़ होते हैं ना, तो उसके नतीजे में शैतान को सजदा हो जाता है। और कल तक तो लोग कहते थे ना कि शैतान की कोई पूजा नहीं होती और कौन शैतान को पूजेगा, हालांकि आप देखिए कि जादू, काला इल्म, सिफले इल्म, जिन्नों तक रिसाई, चिल्ले कशी, कब्रोस्तानों में जाना, मुर्दों को काटना करना, ये सब शैतान की पूजा के तरीके हैं। और आज के दौर में तो इसका एक बहुत लेटेस्ट नाम भी है, अमेरिका में एक पूरा ग्रुप है, डेवल डिसेपल्स के नाम पे उसको बोलते हैं, यानी शैतानों की मखलूक आप कह लें। और वहाँ एक ऐसा क्लब उनका बना हुआ है, 72,000 मेंबर्स हैं उनके, और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, वहाँ वो जाते हैं, उन्होंने शैतान की पूरी एक शक्ल बनाई हुई है और वो जाके सजदा करते हैं। यानी वो खुद कहते हैं कि हम शैतान को पूछते हैं, बच्चों को अगवा करते हैं, शैतान के नाम पे आके कुर्बानी करते हैं, हुकूमत के नुमाइंदों में से भी बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद होते हैं। आज के दौर में जाहिलियत इतनी आम हुई कि अल्लाह को तो लोग पूछते नहीं कि वो दिखता नहीं, तो शैतान जो नहीं दिखता उसकी शक्लें बना बना के लोगों के सामने पेश करते हैं। और शैतानिक वर्सेस नाम की किताब भी आपने सुनी होगी, मियामी एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पे एक ऐसी जगह, एक छोटा सा सिटी इन्होंने बनाया हुआ है कि जहाँ नंगा रहना यानी ओरियां नेकेड रहना लाजिम है। वो मजहबी शहर है, हर एक को आने की इजाज़त नहीं, एक ख़ास ग्रुप वहाँ आता है और एक ख़ास एरिया के अंदर आप कपड़े पहन के नहीं आ सकते, और वहाँ आप सोच सकते हैं कि फिर हर वो काम होगा जो शैतान को खुश करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह को तो नहीं पूछते, लेकिन शैतानम मरीदा, रद्द किए हुए शैतान को पूछते हैं, हालांकि लानाहुल्लाहु, अल्लाह ने इस पर लानत की थी। किस पे? शैतान पे। कहाँ की थी, कब की थी, कब लानत की थी? जब सजदे से इनकार किया था आदम अलैहिस्सलाम को। वकाला, और उसने कहा। अब यहाँ से जो अगली आयतें हैं ना तीन, इसको सुनते वक्त आप इमेजिन करें, एक शैतान है बहुत खौफनाक शक्ल का, और वो आप इंसानों के खिलाफ अल्लाह ताला के सामने कुछ चैलेंज कर रहा है। क्या? वकाला, उसने कहा। किसने कहा? शैतान ने कहा। असल में ये इब्लीस ने कहा था, और इब्लीस इस्तलाह में ख़ास तौर पे उस शैतान को कहते हैं जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया था। क्या कहा? लअत्तखिज़न्ना, अलबत्ता ज़रूर मैं लूँगा, लाम ताकीद का है, आखज़ा और अखिज़न्ना यानी शिद्दत है उसके अंदर, कि मैं ज़रूर ही लूँगा। क्या? मिन इबादिक नसीबम मफरूदा, तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाला गया, उसकी अना पे चोट पड़ी, ईगो पे, ईगो उसकी हर्ट हुई, तो उसने गुस्से में आके अल्लाह ताला को ये कह दिया कि अल्लाह ताला, इस आदम की वजह से चूंकि आपने मुझे जन्नत से निकाला है, तो मैं अब इसका कुछ एक हिस्सा लेकर रखूंगा, एक मुकर्रर हिस्सा, मफरूजा फर्ज से है, मुकर्रर तयशुदा। कितना लूंगा, कहाँ लूंगा, इसकी डिटेल सूरत बनी इसराइल में हम पढ़ेंगे, यानी इनके माल में से हिस्सा लूंगा, इनकी औलादों में से लूंगा, इनके वक्त में से लूंगा। लिया हुआ है आज शैतान ने? बताइए, क्या आज हमारा वक्त उसमें कुछ हिस्सा शैतान के नाम पे लगा हुआ है? हमारा माल, हमारी औलादें मौजूद है? यानी खुशी खुशी लोग शैतान के नाम पे चीज़ें लगा देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। और इसी तरह दौरे जाहिलियत में ख़ासतौर पर मक्का में ये रस्म थी कि अपने बुतों के नाम पर जानवरों को छोड़ देते थे। ये सूरत अलअनाम में इंशाल्लाह सारी डिटेल्स आएंगी। जानवरों के कान काट देते और कहते कि इनकी कम पुश्त पे कोई ना बैठे। और कबास दफ़ा आप देखिए कब्रों पे आज के दौर में भी जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, चादरें लगती हैं, ये सारी चीज़ें असल में शैतान के हिस्से होते हैं। शैतान ने कहा था मैं ये लूँगा, ये कितना हिस्सा होगा? इसके बारे में एक रिवायत आती है कि क़्यामत के दिन जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बुलाएगा और उन्हें कहेगा कि आप अपनी औलाद को छांटें, जन्नत और जन्नतियों और जहन्नमियों को अलग करें, अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि अल्लाह ताला कितने जन्नत में डालूं और कितने जहन्नम में, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हर 1,000 में से, आउट ऑफ 1,000, एक को जन्नत में डाल दें और 999 को जहन्नम में भेज दें। ये है नसीबम मफरूदा। आउट ऑफ 1,999 लोग जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में। इस बात को सुन के अल्लाह के नबी सल्लम के साथी जो थे वो घबरा गए, कहा अल्लाह के नबी कौन बचेगा? मैं इस बात को, हदीस को सुनते हुए सोचती हूँ कि हम कितने लोगों को अमूमन जानते हैं। अगर आप पूरी लिस्टें भी बना लें ना, रिश्तेदारों से लेके दोस्त और अखबाब और रिलेटिव्स और को वर्कर्स और सब, मेरा नहीं ख्याल 1,000 लोगों को हम वन ऑन वन बेस पर जानते हो। अब इमेजिन करें 1,000 में से एक को जन्नत में जाना है। तो सहाबा इतना घबराए कि अल्लाह के नबी ने उनकी तसल्ली के लिए कहा गम ना करो, या जूझ माजूझ की गिनती भी इसी में से पूरी की जाएगी। یعنی تم فکر نہ کرو۔ تو یہ نصیبہ مفروضہ کیا ہے کہ جب لوگ اس دنیا میں رہ کے کھائیں گے اللہ کا، پئیں گے اس کا، لیکن شیطان کے اس چیلنج میں سے آ کر شیطان کے نام پہ زندگیاں لگا دیں گے، شیطان کے نام پہ مال وقف کر دیں گے، اپنے بہترین سکلز کو شیطان کے نام پہ لگا دیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہوئے بھی باتیں شیطان کی مانیں گے، مسجدوں میں نمازیں بھی ہوں گی لیکن کاروبار میں سود بھی ہوگا۔ ایسے لوگ دو رنگی چال چلنے والے شیطان کے اس چیلنج کو پکا اور سچا کر رہے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا پہلا چیلنج۔ دوسرا کیا تھا؟ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ ضرور ان کو بہکاؤں گا دلال سے، یعنی صراط مستقیم سے ان کو دور کر دوں گا۔ ہم سب صبح شام دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نمازوں کا حصہ ہے سورۃ فاتحہ؟ اس چیلنج کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو مدد دیتا ہے۔ شیطان نے، دشمن نے کہا ہوا ہے کہ اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، ان کو صراط مستقیم سے دور کر دوں گا۔ یاد رکھیے کہ ہدایت کسی شاہراہ کا نام نہیں ہے، ہدایت ایک طریقہ زندگی کا نام ہے۔ کیسے بہکاؤں گا؟ کہ ہدایت کی کتاب کو یہ وظیفوں کی کتاب بنا لیں گے، کتاب ہدایت کو یہ قسمیں کھانے کا ذریعہ بنا لیں گے، ان کو دم درود کا ذریعہ بنا لیں گے، جن و بوتوں کو بہانے کا ذریعہ بنا لیں گے، یعنی ہدایت سے دور کرنے کے ایسے طریقے کر دوں گا کہ یہ اس کے اندر سے ہدایت کی بجائے اور سب کچھ لے لیں گے۔ ہو رہا ہے آج کل، ساتھ ہی ساتھ چیک لسٹ بناتے جائیں کہ شیطان اپنے اس چیلنج میں کتنا کامیاب ہے، انتہائی کامیاب ہے۔ جو اس نے وعدے کیے تھے وہ بھی کر رہا ہے، اور جو اس کے رزلٹ تھے وہ سب دکھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک ہدایت سے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ کیا، کہ دوسری چیزوں میں اتنا مشغول کر دوں گا کہ کتاب کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا۔ سچ ہے، کتنے لوگ ہیں جو آج اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھنے کے باوجود بھی لوگوں نے اس کتاب کے لیے زندگیاں وقف کی، اس کو ٹائم دیا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، کیونکہ ہدایت کے درجے ہیں نا، راہ دکھانا، اس پر چلانا، منزل پر پہنچانا۔ یاد رکھیے کہ شیطان بیوقوف نہیں ہے، یہ ساری اس کی باتوں کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ شیطان جو ہے نا یہ بیوقوف نہیں ہے، بہت سمجھدار ہے، انتہائی سوچے سمجھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ آدم جو تھے نا، شیطان کے مقابلے میں ایسے ہی تھے جیسے کل کے بچے، اس کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے تھے۔ پیچھے واقعہ سن چکے ہیں نا کہ آدم جب پیدا کیے گئے تو ابلیس تو پہلے سے اس سے کئی سال عبادت کر رہا تھا، تو آدم تو کل کے بچے تھے۔ ابلیس کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے کیسے بہکانا ہے۔ جتنا انسان دین کی طرف بڑھتا ہے نا، اتنا شیطان اس پہ، بڑے شیطان کو مسلط کرتا ہے۔ کسی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ عالم، یعنی علم والے کا، عمل والا، علم والا جو بھی ہے، عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں کو نہیں اس پہ لگاتا۔ بہترین طریقے سے سائیکٹرسٹ بھی ہے یہ، لوگوں کی فطرت کو پہچانتا ہے، ان کے سٹائل کو پہچانتا ہے۔ ہماری طرح نہیں سر دھاڑ منہ پھاڑ تبلیغ شروع کر دے، بچوں نماز پڑھو، بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بیٹا ماروں گی، یہ کرو، بیٹا اٹھو حجاب کر لو، ایسے نہیں کرتا۔ یہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ پہلے مرحلے پہ یہ نیکی سے دور کرتا ہے۔ بندے کی زندگی میں وہ چیز آتی نہیں، سوچ ہی نہیں کبھی آئی، 20-30-40 سال کے ہو گئے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ کتاب ہدایت کو لینا ہے۔ اُضِلَّنَّهُمْ والی بات، یعنی ہدایت سے دور کر دیا، والا اُضِلَّنَّهُمْ والی بات۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے کہ نہیں بس بہت ہو گیا، اب تو یہ کتاب میری زندگی ہے، اس کو تو میں نے پڑھنا ہے اور سیکھنا اور اس کو پورا کرنا ہے، تو سیکنڈ اسٹیپ پہ یہ پھر ڈیلے کراتا ہے، پوسٹ پون، ابھی نہیں، تھوڑا اور، ابھی یہ نہیں، ابھی یہ پڑھ لوں، ابھی یہاں سے پاس ہو جائیں، اچھا جاب کر لوں، ایک سال اور کر لوں، دس اینڈ دیٹ کر لوں، اس طرح سے یہ ڈیلینگ کرواتا ہے۔ ابھی تو کر لو، پھر کیا ہے، توبہ کر لینا، چلو ایک گھر بنا لو پھر توبہ کر لیں گے۔ یعنی ہر معاملے میں شیطان بندے کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور کل کی آس میں آج ضائع کروا دیتا ہے۔ کل میرا کیا ہوگا، میرا مستقبل نہ خراب ہو جائے، میرے پیسے نہ کم ہو جائیں، میرے بچوں کے رشتے نہ ہوں، یہ نہ ہو، آج ضائع ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، شیطان سب سے زیادہ دوستی کے نام پہ بہکاتا ہے، دشمنی کے نام پہ کبھی نہیں بہکاتا، بہت کم کو۔ کسی کو ناراض نہ کرو، سب کو خوش رکھو، خوش رہو۔ جتنا کوئی گناہ میں بڑھتا جاتا ہے نا، اتنی زیادہ اس کو اللہ کی بخشش کی امید دلاتا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے اس کے بہکانے کا طریقہ، کہ گناہ گار کو زیادہ ہی اللہ کی بخشش کی تو بھی امید دلا دیتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ پھر اس راستے میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں راستے سے ہٹ چکا ہوں۔ وَلَوْ أُضِلَّنَّهُمْ، بڑا مضبوط دشمن ہے، اس کے لیے آنکھیں کھولنی پڑیں گی، کان کھولنے پڑیں گے، اور اس کی باتوں کو سامنے رکھ کے اگر ایک انسان زندگی بسر کرے تو کبھی بھی ہدایت کے راستے سے اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ بچہ جب ماں کی انگلی چھوڑتا ہے نا تو اس کے بہکنے کا ڈر ہوتا ہے. امیجن کرے کوئی میلہ ہے, ماں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گئی ہوئی ہے, کوئی کارنیول ہے, کوئی بھی سوچ لیں, اب وہاں بچے کا کیا دل چاہتا ہے کہ ماں میری انگلی چھوڑے اور میں بھاگوں. بچہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میں اپنا فیصلہ کر سکتا ہوں. ماں کو پتہ ہے کہ اس میلے کے اندر کوئی لٹیرے بھی ہوں گے, کوئی جیب کترے بھی ہوں گے, کہ بچوں کو پکڑنے والے ہوں گے. ماں بچے کی انگلی پکڑتی ہے. بس جو ماں اور بچے کا معاملہ ایک میلے میں ہے نا, وہی معاملہ اس دنیا کے میلے میں ہمارا اور رب کے تعلق ہے. رب نے یہ کتاب یہ رسی کی طور پہ ہمیں دنیا میں بھیجی تھی. وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا میں ہم بات سن چکے سورۃ آل عمران میں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو تم بہک جاؤ گے, یہ دنیا کا میلہ, ادھر بہت بڑے بڑے شیطان ہیں, یہاں تمہاری عزتوں کے چور بھی ہیں, تمہارے مال کے, تمہاری نیکیوں کے چور بھی بیٹھے ہیں, اور وہ تو قسمیں کھا چکا ہے کہ میں انسانوں کو پکڑ کے بہکا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس قرآن کو پکڑ لو, کتاب ہدایت کو پکڑ لو. ہم اس کو پکڑنے کے بغیر جینا چاہتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پابندیاں بہت ہیں, زندگی روکھی پھیکی ہوگی, ڈرائینس ہو گئی, زندگی بڑی بوجھل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی بچے گا جو اس رسی کو تھامے گا. بچے کو اس وقت نہیں سمجھ آتی, لیکن کوئی بچہ خدا نخواستہ ماں کا ہاتھ چھڑائے اور کسی بھی گروہ کے ہاتھ لگ جائے, وہ اس کو وہاں لے جائیں, اس کے ہاتھ کان کاٹ کے اس کو کسی سڑک کے کنارے مانگنے پہ لگا دیں, اس بچے سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ بھائی تم یہ گداگر بن کے سڑک کے کنارے کیوں آئے, تو وہ روئے گا, کہے گا میں نے اس دن اپنی ماں کی انگلی چھوڑی تھی. ایک لمحہ لگتا انگلی چھوٹتے ہوئے, لیکن اس کی سزا ساری زندگی بھگتنی پڑتی ہے. اسی طرح جب کتاب ہدایت سے تعلق ٹوٹتا ہے نا, تو شیطان اس طرح کڈنیپ کر دیتا ہے کہ والا او دل لنہم. ان باتوں کو سنتے ہوئے آپ ذرا اوپر سے تلاوت سنتے ہیں, پھر اگلی بات پہ چلیں گے, کیونکہ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا, یہ ایک ایک رویہ, آگے پھر شیطان کے رویے آ رہے ہیں, تو یہاں تک ہم تلاوت سنیں گے.
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا